ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چن کے ناظرین, پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مفتی محمد حسن عطاری صاحب. حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ,
ویلکم بیک دار الافتاء اہل سنت کے پروگرام میں.
جزاک اللہ.
ماشاء اللہ, کیسا رہا ہے آپ کا یہ ایک خاص دینی ٹور آپ کا تھا, اور میرا خیال فرسٹ ٹائم تھا
جی,
تو کیا کچھ حال حوال بتائیں کہ کیا کس طرح کے پروگرام آپ نے باقاعدہ جو یو کے میں جا کر مختلف آپ کے دینی کام کی مصروفیت رہی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ یہ جانا جو تھا وہ جامعۃ المدینہ کی جو مجلس تھی اور جامعۃ المدینہ کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس کے لیے جانا تھا وہاں پر, کہ مختلف جامعۃ المدینہ میں وہاں جا کر بیانات تھے, اور ساتھ ہی جو مختلف اسلامی بھائی ہیں مختلف علاقوں کے وہاں پر, تو ان کے درمیان بیانات کا سلسلہ تھا. اسی طرح علماء سے ملاقات اور کچھ لائبریریوں کی طرف جانے کا یہ سلسلہ ہوا. تو مجموعی طور پر الحمدللہ کافی اچھا سلسلہ رہا, اور بہت ہی زیادہ مصروف یہ
ٹف شیڈول
تھا. ہاں, بہت ٹف شیڈول تھا, اور یوں کہہ لیں کہ مجھے بلایا انہوں نے, پہلے کہا تھا کہ اپنے مہینے بھر کے لیے آنا ہے, تو میں نے منع کر دیا تھا کہ میں مہینے بھر کے لیے نہیں آ سکتا.
صحیح,
میں زیادہ سے زیادہ 13 سے 14 دن کے لیے آ سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ 13-14 دن کے لیے آ جائیں, لیکن ہم قصر پورے مہینے کی ایک ساتھ نکالیں,
یعنی مہینے والا شیڈول 13 دن میں کر دیں گے.
تو اس طرح جانا الحمدللہ کئی سٹیز اور کئی ٹاؤنز کے اندر وہاں ہوا, اور الحمدللہ دیکھ کر دعوت اسلامی کا بالخصوص جو کام جامعۃ المدینہ کی صورت میں, مدرسۃ المدینہ کی صورت میں, اور مختلف مراکز جو دعوت اسلامی نے وہاں پر قائم کیے ہیں, وہ آنکھوں کو ٹھنڈا کر دینے والے ہیں. یعنی ایسے ملک کے اندر کے جو اسلامی ملک نہیں ہیں, اور وہاں پر اس طرح کا کام ہونا, دین متین کی خدمت ہونا, اور وہاں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ دعوت اسلامی جو ہے وہاں کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے, کہ ان کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ بھی بنی ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد ان کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, ان کے بچوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کے حوالے سے, اور پھر جو بچے عالم بننا چاہیں اس ملک کے اندر, ان کے لیے بھی دعوت اسلامی نے زبردست سہولت وہاں پر فراہم کی ہوئی ہے. تو یوں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں پر نعمت ہے دعوت اسلامی, کہ اللہ پاک نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے انعام کیا ہے کہ اس ملک کے اندر ان کو یہ نعمت عطا کی ہے. تو الحمدللہ اس حوالے سے بہت اچھا میں نے وہاں سے یوں کہہ لیں کہ ایک نتیجہ اور ایک اچھا مجھے سکون ملا دیکھ کر ان کو, کہ وہاں پر بھی الحمدللہ یہ دین متین کی خدمت کرنے والے اور دعوت اسلامی کے لیے کوشش کرنے والے, محنت کرنے والے یہ موجود ہیں.
دعوت اسلامی کے لیے اور دل میں قدر بڑھتی ہے, محبت پیدا ہوتی ہے. واقعی ہم یہاں تو چلیں, ہم اپنے ملک میں اگر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں افراد بھی ہیں, مراکز بھی ہیں, مساجد بھی, مدارس بھی, سب کچھ, لیکن ایسے دیار اور ایسے ممالک میں جا کر کہ کیسے یہ شروع کیا ہوگا, کیسے اس کا آغاز ہوا, کیسے اس کو لے کر آگے بڑھے, تو بڑی ایک محنت طلب کام ہے.
ایسی بات ہے کہ
وہاں پہ اس طرح فنڈ بھی کرنا, پیسہ بھی اکٹھا کرنا, پھر اس طرح کے معاملات
بہت بڑی بات ہوتی ہے. یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایسے ملک کے اندر جو ہے وہ اتنے بڑے بڑے مراکز بنا دینا. یعنی مراکز کو دیکھیں تو وہاں آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ اتنے بڑے بڑے مرکز جو ہے ایسے مقامات پر تعمیر کرنا, اور پھر اس کے اندر ایسا نہیں کہ تعمیر کر کے چھوڑ دیے گئے ہوں, بلکہ اس میں باقاعدہ کسی جگہ پر جامعۃ المدینہ قائم ہے تو ساتھ مدرسۃ المدینہ بھی قائم ہے, پھر بچوں کا مدرسۃ المدینہ ہے تو بچیوں کا بھی الگ ہے.
کیا بات,
پھر جامعۃ المدینہ صرف اسلامی بھائیوں کا نہیں, اسلامی بہنوں کی بھی جامعۃ المدینہ وہاں چل,
اور یہ بھی درجات کافی اوپر, یعنی ایسا نہیں کہ ابھی آغاز ہوا ہے,
دور حدیث تک وہاں,
دور حدیث تک
وہاں جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے.
کیا بات,
اور پھر اس کے علاوہ دار المدینہ وہاں پر قائم ہے, اس کے علاوہ اور تعلیمی سلسلے یہ الگ ہیں, اور پھر اس کے بعد قافلے اس ملک کے اندر سفر کرنا. میرا جب ایک جگہ بیان تھا تو بیان ہی تین دن کے قافلے میں جو اسلامی بھائی آئے ہوئے تھے ان کے درمیان تھا.
کیا بات,
کہ وہاں 30 کے قریب اسلامی بھائی جو ہے وہ 3 دن کے قافلے میں آئے ہوئے تھے, اور اسی, یعنی ایسا نہیں کسی اور ملک سے آئے ہوں, اسی ملک سے انہوں نے دوسرے شہر سے سفر کرتے ہوئے وہاں پر پہنچے ہوئے تھے. اللہ پاک مزید اس کو برکت عطا فرمائے, اور اللہ پاک ان تمام کو کہ جو کسی بھی طریقے سے اس کام کے اندر تعاون کرتے ہیں, چاہے جان کے ساتھ چاہے مال کے ساتھ کسی بھی طریقے سے تعاون کرتے ہیں, اللہ پاک ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایسے مقامات پر یقیناً دین کے لیے کام کرنا, دین کے کام میں تعاون کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے, بہت بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے.
ماشاءاللہ, دورۃ الحدیث شریف میں بھی وہاں پہ آپ کے بیانات یا ایسے سیشن وغیرہ؟
تقریباً جتنے وہاں پر جامعۃ المدینہ تھے ان تمام کے طلباء میں ایک الگ الگ سیشن ہمارا ہوا.
صحیح,
سب کے درمیان پھر سوال جواب کا سلسلہ الگ ہوا, پھر تمام یو کے جو جامعات تھے ان کو ایک جگہ پر برمنگھم میں جمع کیا گیا تھا, تو وہاں پر الگ بیان ہوا, پھر اساتذہ کا ہر جامعۃ المدینہ کے اساتذہ سے الگ الگ گفتگو ہوئی, لیکن پھر ایک سب کے ساتھ تربیتی سیشن یہ الگ ہوا, اس میں گفتگو اور سوال جواب کا سلسلہ بھی رہا, ملاقاتیں بھی رہیں. تو یوں جامعۃ المدینہ تقریباً تمام کے تمام جو تھے ان میں جا کر بھی بیانات ہوئے, اور کئی ایسے تھے کہ جن کو ایک جگہ پر جمع کر کے پھر وہاں پر بیان کا سلسلہ ہوا.
اب مزید کب جانا ہے؟ کچھ وعدے ارادے نیتیں انہوں نے آپ سے لیے کہ آپ نے کب آنا ہے؟
نیتیں تو بہرحال محبتیں تو بہت دی ہیں اسلامی بھائیوں نے, ظاہر ہے کہ جو محبتیں وہ سارے امیر علیہ سنت کے قرب کا صدقہ ہیں, تو محبتیں تو بہت تھیں اور مطالبے بھی بہت تھے, رکنا بھی چاہتے تھے, دعوتیں بھی بہت زیادہ دیں کہ یہیں رک جائیں, لیکن ظاہر ہے کہ کام یہاں پر بھی بہت سارے ہیں, تدریس ہے, دارالفتہ ہے, پھر اس کے بعد امامت ہے اور دیگر کام ہوتے ہیں, تو اب جتنا ممکن تھا وہ وقت دے دیا, اب جب اللہ پاک نے توفیق دی اور میسر ہوا تو جانے کا ہوگا, لیکن بہرحال اتنی جلدی اب جانے کی ترکیب نہیں ہوگی.
جلدی نہیں, یا جہاں بھی ظاہر مدنی مرکز کی طرف سے ایک جب کہا جائے گا تو ظاہر ہے پھر
انشاءاللہ,
تو
پھر اللہ کے حکم سے انشاءاللہ,
بلکہ وہاں نہیں تو چلے دیگر ممالک میں جہاں کہیں بھی, یعنی
جہاں اللہ کے حکم سے, اصل میں ظاہر ہے کہ جو کام ہیں وہ دونوں طرفہ ہیں, یعنی بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو یہاں رہ کر زیادہ مضبوطی کے ساتھ کی جا سکتی ہیں, بعض افراد یہاں رہ کے اچھا کام کر سکتے ہیں, بعض وہاں جا کے اچھا کام کر سکتے ہیں, تو جہاں دین کا کام ہو اللہ پاک دین کی خدمت بھی لے لے, خلوص بھی دے دے, اور اس کے ذریعے سے آخرت بھی ہماری سنور جائے.
آمین آمین, ماشاءاللہ. بہرحال ناظرین کرام, پیاری پیاری گفتگو بھی آپ سن رہے ہیں, مفتی احسان صاحب, دینی سفر ہی تھا ان کا, میں نے کہا کچھ اس پہ گفتگو کریں, اور دعوت اسلامی کے وہاں کے دینی کاموں کے حوالے سے بھی ہم بھی سنیں, ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں, ہماری سماعتوں کو بھی لطف آئے کہ الحمدللہ باہر جا کر واقعی جو آتا ہے نا تو وہ پھر اس کا اقرار کیے بغیر وہ نہیں رہتا کہ ان ملکوں تک یہ پیغام پہنچانا. اور اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, نگران شورا, رکن شورا عبدالحبیب بھائی مختلف اعتبار سے ان کے اسفار سفر رہتے ہیں, جانشین اطار کے بھی, اور یہ سب کچھ الحمدللہ فدان قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات منالیہ کا, اللہ پاک انہیں بھی عافیت والی طویل زندگی عطا فرمائے, سے سلامت والی زندگی عطا فرمائے. آپ کے بڑھتے ہیں سوالات کی طرف, دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا.
جی محمد لقمان عرض کر رہا ہوں اکاڑا سے, عمرہ کے حوالے سے تھا کہ عمرہ کے دوران نفلیت طواف کیا ہے تو اس کے نفل نہیں پڑے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جی نفل نہیں پڑے انہوں نے, طواف کر لیا نفل نہیں پڑے ان کے.
طواف کوئی بھی کیا جائے تو اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے, ضروری ہوتا ہے, اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر مکرو وقت نہ ہو کہ جس میں نفل پڑھنا منع ہوتا ہے, تو اس اگر وہ وقت نہیں ہے تو پھر نفل فوراً پڑھ لیے جائے, تاخیر اس میں نہ کی جائے, کہ یہی سنت مبارکہ ہے. لیکن یہ نفل جو ہے وہ جب بھی پڑھے جاتے ہیں ادا ہی ہوتے ہیں, قضا نہیں ہوتے. اگر کسی نے کسی اور وقت میں بھی ادا کیے تو یہ نوافل اس کے ادا ہو جائیں گے. تو لہٰذا اگر ابھی ادا نہیں کیے تو اسے ادا کر لیں. اگر حرم میں ہیں تو بہتر یہی کہ حرم کے اندر ہی ادا کریں, اور اگر آپ حرم میں نہیں ہیں کہیں اور جا چکے ہیں تو اس مقام پر بھی ادا کرنا یہ ضروری ہوگا, اسے ادا کر لیں. لیکن جب بھی ادا کریں گے ادا ہی کی نیت ہوگی اور یہ ادا ہی ہوں گے, قضا نہیں ہوں گے. بہتر یہ ہے کہ جب بھی طواف کریں تو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو اسی وقت یہ نوافل پڑھ لیے جائیں.
ٹھیک ہے, یعنی یہاں اپنے ملک آ چکے ہیں تو اب یہاں پر
یہاں بھی پڑھنا ہوگا.
یہاں بھی مطلب وہ نفل ادا ہو جائیں گے,
ادا ہوں گے.
ایک ساتھ جمع کر کے رکھنا کہ نفل بھی جمع کرتے رہیں طواف بھی جمع, کہ بعض کا کچھ لوگ طواف کرنے میں پھر یہ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے نکل گیا نا اس سرکل سے تو دوبارہ نفل پڑھ کے دوبارہ اس میں ایڈ ہونا مشکل ہو جاتا ہے, تو وہ ایک طواف ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع کرتے ہیں.
یہ سنت کے خلاف ہے.
اچھا,
سنت مبارکہ یہی ہے کہ طواف کرنے کے بعد اگر کوئی عذر نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پر آپ عصر کے فرض پڑھنے کے بعد طواف کر رہے ہیں,
صحیح,
تو آپ چونکہ آپ نے فرض ادا کر لی ہیں تو اب آپ نفل نہیں پڑھ سکتے عصر کے بعد جب تک کہ غروب آفتاب نہ ہو جائے, تو اس وقت تک آپ چونکہ نفل پڑھ نہیں سکتے. لہذا اب اگر عصر کے بعد آپ نے عصر کے فرض پڑھنے کے بعد طواف شروع کیا اور اب وقت باقی ہے, آپ چاہتے ہیں دوسرا طواف بھی کر لیں, تو اب طواف آپ کر سکتے ہیں, پھر دونوں کے نفل ملا کے پڑھ لیں. لیکن اگر ایسا کوئی عذر نہیں ہے تو پھر صرف یہ کہ مجھے اس سرکل سے نکل کے دوبارہ داخل ہونا مشکل ہو جائے گا, یہ ٹھیک نہیں ہے. مقصد اصلی اللہ پاک کو راضی کرنا ہے,
صحیح,
اور اللہ پاک کو راضی کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ نبی کے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقۂ کار کو فالو کرنا ہے, اور وہ یہی ہے کہ طواف کرنے کے بعد نفل اسی وقت ادا کیے جائیں, پھر دوسرا طواف یہ کیا جائے. اگر بغیر کسی عذر کے ایسا کیا تو ایسا کرنا مکروہ ہے, یعنی ناپسندیدہ کام ہے.
ٹھیک ہے, لیکن کوئی اور زیادہ کوئی ایسا دم یا دیگر چیز
نہیں, دم یا کفارہ وغیرہ اس کے اوپر لازم نہیں.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو دم کے بال ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں کیا اس میں قربانی ہو جاتی ہے؟ ایک تو اپنا تھا کہ دم ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی, مگر صرف اس کے اگر بال ٹوٹے ہوئے ہوں تو اس کی کیا قربانی ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال کرنا تھا کہ کچھ جانور جو ہوتے ہیں جن کے کان ہم نے جو سنا تھا کہ وہ ایک مٹھی سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی, اگر ایک مٹھی ہے تو ہو جاتی ہے.
جی ماشاء اللہ, تین سوال پوچھے انہوں نے. اور
اس میں دم کٹی ہوئی ہو یا بال کٹے ہوئے ہوں, اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دم ہوتی ہے وہ 1/3 سے زیادہ اگر کٹی ہوئی ہے, اسی طرح جو آپ کا دوسرا سوال ہے کان کے حوالے سے کہ کان چرا ہوا ہے, تو کان کے کٹے ہونے کے حوالے سے بھی یہی حکم ہے کہ اگر کان بھی 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس صورت میں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی.
انہوں نے جو سنا ہوا ہے کہ ایک مٹی کا کان
نہیں, وہ ایسا نہیں ہے, یہ ان کا سننا غلط ہے.
یعنی دونوں کانوں کو دیکھا جائے گا.
ہاں, دونوں کانوں کو دیکھا جائے گا اور وہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں قربانی نہیں ہوگی, ورنہ اس کی قربانی ہو جائے گی. اس میں مٹھی اٹھی کا کوئی اعتبار نہیں ہے.
ٹھیک ہے, اور دم میں بانوں کا بھی کوئی اعتبار
جی نہیں ہے.
نہیں ہے تو یہ 1/3 کو یعنی کیسے, اس کو دوسرے جو صحیح سلامت کان ہے اس کے ذریعے پیمائش کریں گے کیسے کریں گے, یا دم کا کیسے کریں گے؟ یعنی جو ہم 1/3 تو مسئلہ تو ہے, بال نکالنے کے بعد 1/3 سے زائد ہے.
جی جی, ایسا ہی ہوگا. اب یہ تو اندازہ ہی کرنا پڑے گا
اس کے تجربے کا,
دم جتنی ہوتی ہے اس کو دیکھ لیا جائے اور اس کے اعتبار سے. ویسے یہ تو بال ہی کا کہہ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ویسے بھی, اور کان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس صورت کے اندر قربانی نہیں ہوگی, ورنہ قربانی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی, مزید سوال.
اچھا مفتی صاحب, پوچھنا یہ تھا, میں نے ایک چیز لی ہے انسٹالمنٹ پہ 2 سال کی مدت میں, تو اب میں اگر 1 سال کے اندر ان کو پیسے ادا کر دوں تو کیا اس میں کچھ رعایت لینا میرے لیے صحیح ہوگا, یا اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں.
جی جی, اگر وہ یہ ادا کر دیتے ہیں تو پھر تو اس کا حساب کرنا پڑے گا, اور جو اس کے اندر قسطوں کے حوالے سے کمی بنتی ہے وہ اس بندے کو ان کو دینا ضروری ہوگا, یعنی یہ کمی کرنا ضروری ہوگا. اب اس کا حساب لگا لیں کہ مثال کے طور پر 2 سال کی جو قسطیں ہیں اس کے حساب سے جو رقم بنتی تھی وہ 1,00,000 روپے زائد بنتی تھی,
صحیح,
اب یہ 1 سال کے اندر ادا کر دیتے ہیں تو مثال کے طور پر وہ رقم جو قسطوں کے حساب سے بنتی ہے وہ 70,000 روپے بنتی ہے, تو یہ 70,000 ہی ادا کریں گے, 30,000 اوپر ادا نہیں کریں گے.
صحیح, یعنی اس ضروری وہ ان کو ڈسکاؤنٹ دے گا. یہ
جی بالکل دے گا, لازمی ہے اس
کے بعد.
جی
تو یہ شروع میں کیا طے کرنا اس کے لیے ہوگا کہ میں کبھی بھی بیچ میں دے دوں یا کیا؟
نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس طرح,
یہ ضروری نہیں ہے. اس نے پیسوں کا انتظام کر لیا
کر لیا, وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک ہے, کیونکہ قسطوں کے مقابلے میں ہے تو جتنی قسطیں اب موجود ہیں تو اتنی ہی قسطوں کی زیادتی وہ ان کو دے گا.
اچھا یہی سوال ہے, تو پھر اس کے بعد ایک اور سوال لوگوں کی طرف سے آتا ہے کہ یہ یہاں تو ہم نے کم کر دیا, لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے نا جو ہم سے 2 سال پہ لے کر گئے لیکن دو سال سے اوپر ہو گئے، 6 مہینے 8 مہینے 4 مہینے، تو اب ہم اتنا اضافہ بھی کر لیں؟
نہیں، اضافے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ اس سے آپ کا اس کے اوپر دین ہے، قرض ہے اس کے اوپر، اور اب آپ اس پر جو زیادتی لیں گے یہ سود ہو جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے کوئی قسط لیٹ کی ہے تو اب آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ جتنی بھی قسطیں وہ آپ ایک ساتھ دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زائد رقم کا اس سے مطالبہ کریں۔
ٹھیک ہے، چند سوالات ایس ایم ایس کے شامل کرتے ہیں۔ کیا عورتیں نماز پڑھتے وقت دونوں پاؤں کے ٹخنے ملا کر نماز پڑھیں گی یا کچھ بیچ میں فاصلہ رکھیں گی؟
ملا کر رکھنا تو کہیں پڑھا نہیں ہے کہ ان کے لیے ملا کر رکھنا ہو، بس حکم یہی ہے، مردوں کا بھی حکم یہی ہے، عورتوں کے لیے اس میں کوئی الگ سے تخصیص کہیں پڑی نہیں کہ وہ ملا کے رکھیں، حکم یہی ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 4 انگل کا فاصلہ یہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 1 بالشت اگر کسی وجہ سے رکھنا ہو تو اتنا ہونا چاہیے، باقی ملا کے بالکل نہیں رکھنا چاہیے کہ دونوں ٹخنے اس طریقے سے آپس میں ملا دیے ہیں، اس میں مرد و عورت کا کوئی فرق نہیں ہے۔
ٹھیک، اچھا، انگلیاں چٹکانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں، انگلیاں چٹکانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کہ اگر انگلیاں چٹکائیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے کوئی وضو توڑنے والی بات پائی گئی ہو۔ ہاں، انگلیاں چٹکانے کے احکام الگ ہیں کہ بعض صورتوں میں اس کی اجازت نہیں ہوتی اور بعض صورتوں میں اجازت ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں ناپسندیدہ ہوتا ہے، جیسے کوئی نماز کی حالت میں ہے یا نماز کا انتظار کر رہا ہے تو اس میں چونکہ حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے تو اس لیے اس وقت انگلیاں نہیں چٹکائے گا، اور نماز سے فارغ ہو چکا ہے یا ویسے کہیں جا رہا ہے تو بلا وجہ یہ انگلیاں چٹکانا یہ منع ہے کہ ایسا نہ کرے، اور اگر کوئی وجہ ہے، سستی کو دور کرنا ہے، راحت حاصل کرنا ہے، اس لیے چٹکا رہا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، چارپائی پر بیٹھے ہیں، پاؤں لٹک رہے ہیں، تو کیا زبانی یا دیکھ کر قرآن کی تلاوت ہو سکتی ہے؟
بالکل ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں اس میں، اگر آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں یا کرسی پر بیٹھے ہیں اور پاؤں آپ کے لٹکے ہوئے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں البتہ سیدھے آپ لیٹے ہوئے ہیں تو اس کو ادب کے خلاف قرار دیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ پاؤں کو بندہ سمیٹ لے تاکہ ادب کا تقاضا یہ پورا ہو سکے۔
مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی۔
جی، میرا سوال یہ ہے کہ جو حصے کی قربانی ہوتی ہے اس میں 7 افراد ہوتے ہیں اور اگر کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو پھر اس قربانی کا کیا ہوگا؟ ان 6 افراد کی قربانی ہو جائے گی؟ جو 7ویں افراد کی رقم ہے کیا وہ اس کے ورثہ کو واپس کرنی ہوگی؟
جی، اجتماعی قربانی یا حصے کی قربانی کے حوالے سے کسی شریک کا انتقال ہوتا ہے، جی اس کو بھی ہم لیتے ہیں۔ مزید سوال
جی صاحب سے، میرا یہ سوال تھا کہ جو قضا نماز ہے اس میں اگر عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے تو فرض آج پڑھ لیں اور وتر کل پڑھ سکتے ہیں، تو رہنمائی فرما دیں۔
جی، فرض آج پڑھیں گے اور وتر بعد میں ادا کریں گے، کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ فرض آج پڑھیں گے، وتر بعد میں پڑھیں گے، ایسا بھی ممکن ہے؟
یعنی جیسے مثال کے طور پہ کل کی ان کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی، اب یہ اس کی آج قضا کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آج فرض پڑھ لیں اور کل مثال کے طور پر وتر پڑھ لیں، تو ایسا کرنا درست ہے، لیکن اس میں چند پہلو ہوں گے۔ نمبر ایک، کہ اگر یہ صاحب ترتیب ہے تو پھر حکم تو یہی ہوگا کہ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے ہی صاحب ترتیب، یعنی جس کی 5 سے زیادہ نماز قضا نہ ہوئی ہوں، تو فجر کی نماز سے پہلے پہلے اسے ادا کرنا ہوگا عشاء کے فرضوں کو اور وتر کو، ورنہ یہ بہرحال بعد میں بھی اس انداز میں ادا کر سکتے ہیں اگر صاحب ترتیب نہیں ہیں تو، لیکن بہرحال اس میں تاخیر کرنا نہیں چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہ کرے، فرض ادا کرے اور ساتھ میں وتر بھی ادا کر لے، جو اس کی قضا ہے اسے کر لے تاکہ اس کے اندر تاخیر اس کی طرف سے واقع نہ ہو۔
ٹھیک ہے، میت کو دفنانے کے بعد جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ صرف انہیں کے لیے جو دفنانے کے لیے گئے تھے، اور کون کھا سکتا ہے؟
میت کو دفنانے کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس میں جانے والوں اور نہ جانے والوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ کھانا اگر دعوت کی صورت میں پکایا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے کہ صورت دعوت والی ہوتی ہے، تو 3 دن تک میت کے سوگ کا ہوتا ہے، دن ایام ہوتے ہیں، اور اس میں کسی طرح کی دعوت کرنا یہ جائز نہیں ہوتا، تو اگر دعوت کی صورت ہے تو پھر تو اس میں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کھانا صرف اور صرف ایسے افراد کے لیے ہوتا ہے کہ جو مسکین ہوں، شرعی فقیر ہوں، تو ایسوں کا کھانا درست ہوتا ہے، غنی جو ہوتا ہے، مالدار جو ہوتا ہے، وہ اسے نہیں کھا سکتا۔ اور اگر صورت ایسی نہیں ہے بلکہ بطور نیاز بطور ایصال ثواب کے اسے کیا ہے، دعوت کی صورت نہیں اپنائی، ایصال ثواب کے طور پر کر رہے ہیں یا کسی بزرگ کے کی نیاز کے طور پر کر رہے ہیں، اب اسے کھلا دیتے ہیں تو یہ کھلانا جائز ہوگا، لیکن اس کا اہتمام اس انداز میں کرنا ضروری ہے کہ جو اس سے واضح ہو جائے کہ یہ آپ ایصال ثواب کے طور پر یا نیاز کے طور پر کر رہے ہیں، یہ بطور دعوت نہیں ہو رہا،
یعنی محفل کا انعقاد کر دیں،
محفل کا انعقاد کر لیں، بتا دیں کہ ہم نے باقاعدہ ایصال ثواب کیا ہے یا ہم فلاں بزرگ کی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی نیاز کر رہے ہیں تاکہ ہماری میت کو جو ہمارے گئے ہیں خاندان میں سے ان کو اس کا ثواب پہنچے،
پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن یہ فرق نہیں،
نہیں
پہلے دن ہو یا دوسرے دن ہو یا تیسرے
جی اس کا
سال ثواب کر ہی سکتے،
سال ثواب تو جب چاہیں کر سکتے،
ٹھیک ہے مزید
کہ ہمارا ایک جانور ہے اس کو ہم لائے ہیں، ابھی وہ تھوڑا سا گرا تو لنگڑا ٹائپ ہو گیا، بالکل ہلکا تھا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی، زخم وغیرہ نہیں ہوا
جی، کئیوں کے ساتھ یہ مسائل، لائے تو ٹھیک تھے لیکن اب یہ ہو گیا،
چونکہ ابھی عید تو آئی نہیں اور نہ ہی یہ قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے اور اس دوران یہ معاملہ پیش آ گیا، تو یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ پہلا تو لنگڑا پن وہ معتبر ہے، یعنی وہ لنگڑا اس کا ہونا کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، وہ یہاں لنگڑا مراد ہے کہ جو چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، یعنی اپنا پاؤں زمین پر ٹیک نہ سکے کہ جس کی وجہ سے وہ اس کو چلا کر وہاں تک لے جایا جا سکے جہاں اس کو قربان کرنا ہے، تو ایسی کنڈیشن اگر اس کے پاؤں کی ہو چکی ہے، اس انداز میں وہ لنگڑا رہا ہے، تو یہ واقعی قربانی کے لیے ایسا عیب پیدا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہوگی، اور اگر اس سے کم ہے تو ویسے ہی قربانی ہو جائے گی، تو اب یہ دیکھ لیں کہ اگر عید کے ایام آنے تک کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ اگر واقعی اس کا لنگڑا پن ایسا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی نہ ہو، تو اس وقت تک اگر یہ صحیح ہو گیا تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، اور اگر صحیح نہ ہوا تو پھر اگر آپ غنی ہیں تو آپ کو صحیح جانور لے کے اس کو قربان کرنا یہ ضروری ہوگا،
ٹھیک ہے، اچھا بعض کا جانور چل لیتا ہے لیکن تین پاؤں پہ چل لیتا ہے، تو
اس کا مطلب نہیں وہ پاؤں رکھ کے تو نہیں چل پا رہا نا، وہ تو اس کا مطلب
ہر ایک زمین پہ پاؤں رکھ کے اس پہ جیسے وزن ہوتا ہے تو اس طرح چلے،
جی بالکل،
ٹھیک ہے جی مزید،
نام محمد فرحان ہے، میرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب ایک آنکھ والا جانور یا کمزور لاغر جانور اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟
جی جانوروں سے متعلق
جی اگر ایک آنکھ ہے یعنی کانا ہے وہ تو اس کی قربانی تو جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اور اگر وہ لاغر ایسا ہے کہ اس کی ہڈیوں کے اندر گودا تک نہیں رہا، اتنا کمزور ہو گیا ہے، تو اس صورت میں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر لاغر ایسا ہے کہ کمزور کہلاتا ہے لیکن چرتا پھرتا ہے اور اس کی ہڈیوں کے اندر گودا موجود ہے تو اس کی قربانی یہ ہو جائے گی،
ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کٹا ہے، کٹا مین یعنی بھینسا، تو ہے چھوٹا، عمر پوری ہے،
صحیح
آ گئیں گے،
آج کل تو ویسے یہ بہت چلا ہوا ہے بھینس کی قربانی کے حوالے سے، تو الحمدللہ اس پر قدیم سے علماء کے دلائل موجود ہیں اور اس پر اجماع ائمہ اربع کا بھی ہے اور کئی اس کے اوپر لغت کے حوالے سے دلائل موجود ہیں کہ بھینس کی قربانی یہ بالکل درست ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کے بعض لوگوں نے حوالے دے دیے تو وہم ایسا پیدا کیا کہ گویا کہ قرآن کی آیت سے بھینس کی قربانی کا ناجائز ہونا ثابت ہوتا ہے، حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید میں قربانی کے نہیں بلکہ حلال جانوروں کی گفتگو کی گئی ہے، نمبر ایک یہ، نمبر دو یہ کہ وہاں نو بیان کی گئی ہے کہ کس کس نو کے جانور آپ قربان کر سکتے ہیں، تو اس پر اجماع ہے کہ جو بھینس ہے وہ گائے کی نو ہے، یعنی گائے کی قسم ہے، گائے کی ایک صنف ہے، تو اس میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوتی ہے، یہ اختصار کے ساتھ ہم نے عرض کیا، تو بھینس یا بھینسا یہ دونوں اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اب یہ رہا کہ دکھنے میں وہ چھوٹا ہے لیکن اس کی عمر پوری ہے یعنی دو سال کا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی، اس لیے کہ اصل اعتبار جو ہے وہ جانوروں کی عمر کا ہوتا ہے، اگر ان کی عمر پوری ہو چکی ہے اور کوئی عیب ان کے اندر نہیں پایا جاتا تو اس صورت میں ان کی قربانی یہ ہو جائے گی،
قربانی ہو جائے گی، جی مزید،
میرا نام محمد احسن ہے، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کیا اور اس کے گوشت سے مہمانوں کی دعوت کری، ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
جی عقیقہ بھی کیا اور دعوت بھی کی،
جانور جس وقت قربان کیا اس وقت نیت آپ کی عقیقے کی ہونی چاہیے، یعنی جانور میں جتنے آپ حصے کر رہے ہیں ان تمام کے اندر یہ لازم ہے کہ آپ کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہو، تقرب کی ہو، یہ نیت ہونی چاہیے. اب چاہے آپ قربانی کی نیت سے کر رہے ہیں، چاہے آپ عقیقے کی نیت سے کر رہے ہیں، واجب قربانی ادا کر رہے ہیں یا نفل قربانی ادا کر رہے ہیں، بہر صورت یہ چیز ضروری ہے. لیکن قربانی ہو گئی، اب اس کے گوشت کو آپ جس مقصد کے لیے چاہے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے اسے کھائیں، چاہے کسی کو تحفے میں دے دیں، چاہے آپ کھلائیں، چاہے آپ دعوت کریں، دونوں صورتیں جائز ہیں. عقیقے کے جانور کے گوشت کی بھی دعوت کی جا سکتی ہے اور قربانی کے جانور کے گوشت سے بھی دعوت کی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے، بہتر کیا حکم اس صورت میں کیا کرنا ہے؟
بہتر تو وہی ہے جو قربانی کے مشہور احکام ہیں اس کے گوشت کے، کہ تین حصے کیے جائیں. ایک حصہ جو ہے وہ اپنے لیے رکھ لے بندہ، ایک حصہ غریبوں کو دے، اور ایک حصہ اپنے عزیز و اقربا جو رشتہ دار، دوست، احباب وغیرہ ہیں ان کے درمیان تقسیم کرے.
ٹھیک ہے، کچھ اور بھی سوالات جو ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. قربانی کے گوشت کا بھی جس کو چاہے کہہ رہے ہیں مرضی دے سکتے ہیں، یا اس میں بھی کوئی خاص خیال کر کے ہی تقسیم کرنا چاہیے؟
بالکل بہت خیال رکھنا پڑے گا، یہ تو آپ نے عبادت کی ہے اس کا گوشت آپ کو حاصل ہوا ہے. تو جو شرعی احکام ہوں گے یہاں اس کا تقاضا پورا کرنا ضروری ہے. بہت سارے ایسے افراد یہ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، سوال کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، جو گوشت کے مستحق شرعاً بھی نہیں ہوتے اور ان کو دینا بھی درست نہیں ہوتا. یعنی وہ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کا مانگنا ہی جائز نہیں ہوتا اور لوگ انہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو بعض تو وہ ہوتے ہیں کہ جو مسلمان ہی نہیں ہیں، تو ان کو تو قربانی کا گوشت دے ہی نہیں سکتے. اسی طرح بعض وہ ہیں کہ جو مسلم ہوتے ہیں لیکن وہ ایسے حاجت مند نہیں ہوتے کہ ان کو سوال کرنا یعنی مانگنا یہ درست ہو جائے. تو وہ سوال کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ناجائز کام کر رہے ہیں. اب آپ ناجائز سوال پر ان کو دے رہے ہیں تو یہ آپ کا دینا بھی درست نہیں ہے.
عام مدد ہوتی قربانی کے گوشت میں بھی اس کو دیکھیں گے؟
بالکل دیکھیں گے، ظاہر سی بات
ہے. یعنی عام اس طرح
زیادہ دیکھیں گے اس میں.
صحیح،
یعنی عام مدد تو چلو صدقہ نہ ہو، ایسے کوئی صورت ہو تو اس کے احکام جدا گانا ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس کی بھی اجازت نہیں ہوتی. لیکن یہاں تو چونکہ آپ نے قربانی کی ہے، اللہ کی رضا کے اندر، اللہ کی راہ کے اندر آپ نے جانور قربان کیا ہے، تو پھر آپ کو اس کے احکام زیادہ سیکھنے ہوں گے. تو لہذا ایسے مسلمان کو دیں کہ جو اس کا مستحق ہو، ہر ایک کو دینے کی بھی اجازت نہیں. اور یہ ہمارے یہاں عام ہو چکا ہے، چونکہ ہر معاملے کے اندر ہمارے یہاں فارمیلٹی پوری کرنا ہوتی ہے تو لوگ اسے کر لیتے ہیں. یعنی بعض علاقے ہیں جن کے بارے میں معروف ہے کہ عید کے دنوں میں شام کو اگر وہاں چلے جائیں تو وہاں قصاب جو ہیں، گوشت فروش جو ہوتے ہیں، وہ منوں میں گوشت خرید رہے ہوتے ہیں ان لوگوں سے. اتنا گوشت وہاں پر انہوں نے جمع کیا ہوا ہوتا ہے جسے وہ بیچ رہے ہوتے ہیں.
بلکہ اس کی ویڈیوز بھی چلتی ہیں.
تو اب یہ مقصد ہی ختم ہو گیا نا اس چیز کا، کہ آپ گوشت کے ذریعے سے کسی غریب کی مدد کرتے، کسی شریف فقیر کی مدد کرتے، لیکن سارا کا سارا جو مقصد تھا وہ فوت کر کے رکھ دیا. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. ہر معاملے میں فارمیلٹی کو پورا نہ کیا کریں، اسے نہ نبھائے کریں، بلکہ آگے بڑھ کر کوشش کر کے ایسے افراد کو تلاش کریں کہ جو اس کے مستحق ہوں اور ان تک پہنچائیں.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. مزید آپ کے سوالات کچھ اور مزید شامل کرتے ہیں. جی
عارف بات کر رہا ہوں منڈی گاؤں سے. سے پوچھنا یہ ہے کہ درود بندہ پڑھتا ہے تو وہ کیا ایک شوق یا لگن کی صورت میں وہ تیز تیز پڑھ سکتا ہے جتنا تیز پڑھ سکتا ہے؟
جی مزید سوال.
میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں تو بہت برے خیال آتے ہیں.
تیز تیز درود پاک پڑھنا شوق لگن کی وجہ سے؟
تیز تیز میں دو باتیں ہو سکتی ہیں، آواز تیز کی ہے یا اسپیڈ تیز کی ہے. تو اگر اسپیڈ تیز کی ہے تو پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھ سک رہے ہیں یا نہیں پڑھ سک رہے. ایسا نہ ہو کہ تیز پڑھنے کی وجہ سے، اسپیڈ میں پڑھنے کی وجہ سے لفظ ٹوٹنا شروع ہو جائیں اور صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی نہ ہو. تو صحیح ادائیگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اسے پڑھیں. اور اگر تیز پڑھنے سے مراد آواز کا بلند کرنا ہے تو وہ جائز ہے، جبکہ اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی سویا ہوا ہے یا کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے پڑھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر بلند آواز سے بھی نہ پڑھیں. اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے، ورنہ بلند آواز سے پڑھنا یہ ٹھیک ہوگا.
دوسرے بھائی کا سوال تھا ان کو نماز میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، نماز میں سے
اس کا حل یہی ہے کہ نماز سے پہلے ایک تو آپ اس بات کا ذہن بنا لیں کہ میں نے پوری توجہ نماز کے اندر رکھنی ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 مرتبہ الٹے کندھے کی طرف تھو 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 کر دیں. تھوکنا نہیں ہے، صرف تھو 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 کر دیں.
صحیح.
اور پھر نماز میں آپ پوری توجہ نماز کی طرف رکھیں. جہاں آپ کا دھیان دوسری طرف جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ توجہ فوراً اس طرف لے آئیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ کوشش کریں گے تو توجہ نماز کی طرف آنا شروع ہو جائے گی.
جی کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کرتے ہیں. سوالات جانوروں سے متعلق، کہہ رہے جانور لائے تھے لیکن چوری ہو گیا تو اب کیا کریں، ایسے بندے کو دوبارہ قربانی کرنی ہوگی؟ اللہ پاک خیر فرمائے، حفاظت فرمائے.
جی
بعض کے تو جانور کچھ ایپ پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات ویسے ہی جانور چوری ہو گیا.
اچھا
جی کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کرنٹ لگ کے یا کچھ ایسے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ مر جاتے ہیں،
جی
تو کیا حکم ہوگا؟
اگر وہ شخص غنی ہے یعنی صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس اتنا مال ابھی بھی موجود ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید سکتا ہے، یعنی صاحب نصاب ابھی بھی ہے وہ، تو پھر اس صورت میں اس پر دوسرا جانور لے کے قربان کرنا یہ ضروری ہوگا.
صحیح.
اور اگر شریف فقیر ہے تو وہ جانور چونکہ مر گیا جو وہ لے کر آیا تھا اور اس کی قربانی اسی جانور کے ساتھ متعین تھی، تو لہذا اب اس کے اوپر قربانی دوسری کرنا ضروری نہیں ہوگا، لیکن جو غنی ہے اس پر دوسری قربانی کرنا لازم ہوگا.
غنی پر دوسری قربانی کرنا لازم ہوگا. اچھا وہ سوال ایک تھا شریک کا انتقال ہو جائے، اگر سات حصے ہیں اور ان حصے داروں میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا،
جی
تو اب کیا کیا جائے گا، طریقہ اس کا درست طریقہ کون سا اختیار کیا جائے؟
اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے ورثہ ہیں ان کی طرف سے اجازت لے لی جائے.
صحیح.
اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو اس صورت میں سب کی قربانی ہو جائے گی،
یعنی میت کی طرف سے بھی ہو جائے، میت کی طرف سے قربانی،
کہ میت کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو میت کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی اور ان تمام کی بھی ہو جائے گی. اور اگر ان کی اجازت کے بغیر اسے قربان کر دیا تو پھر اس صورت میں جانور تو حلال ہو جائے گا لیکن قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی.
قربانی نہیں ہوگی جسے کی، دوسرے کو بھی نہیں ہوگی؟
نہیں ہوگی.
اس کی کوئی خاص یعنی
اس کی تفسیر ہے دار الاستہلال سنت کا، اس پہ تفصیل کے ساتھ فتویٰ ویب سائٹ پر موجود ہے. کیونکہ یہاں پر قربت کی نیت جو ہے وہ ضروری ہے، تو اب میت تو چلی گئی تو اب قربت کی نیت تو نہیں ہو سکتی،
وہ ختم ہو گئی،
وہ ختم ہو گئی. اب یہاں پر جو قربت کی نیت ہو سکتی ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ہو سکتی ہے کہ جن کا حصہ اس کے ساتھ متعلق ہو گیا اور وہ ورثہ ہیں، تو اس صورت میں پھر وہ اگر اجازت دے دیں گے تو اب قربت کی صورت ہو جائے گی اور قربانی یہ ہو جائے گی.
قربانی یعنی اس میں بھی دونوں طرف کے لوگوں کو احتیاط کرنی ہے، یعنی اجتماعی قربانی والوں کو تو نہیں پتا بعض اوقات کہ کس کا انتقال ہو گیا یا نہیں ہوا، یعنی انہیں کوئی اطلاع ہی دے گا نا، یعنی ورثہ ہیں یا دیگر ہیں افراد.
جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے،
ہو سکتا ہے وہ اینڈ ٹائم پہ جائیں کہ وہ ہمارا حصہ تھا، یہ پرچی ہے ہمیں گوشت دے دیں، انتقال کی خبر دیں ہی نہیں، ان کو بتائیں نہیں. تو جب اگر اجتماعی قربانی میں یا کسی کے ساتھ حصہ ملایا ہے اور وہ انتقال کر گئے،
لازمی طور پہ بتانا ہوگا
یہ انتقال،
تاکہ بتا دیں اور یا پھر سارے کے سارے مل کے اجازت دے دیں.
صحیح.
کہ بھائی ٹھیک ہے ہم سب ورثہ جو اجازت دیتے ہیں کہ ان کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایک الگ بات ہو جائے.
اچھا اگر حصہ ہی بک کسی بیٹے نے کروایا ہو، مطلب بیٹے نے سب کی طرف سے حصے بک کروائے تین چار گھر والوں کی طرف سے، تو اب والد صاحب سے بھی پوچھا ہوا ہے کہ آپ کا حصہ تو ٹھیک ہے، اب اسی دوران انتقال ہو جاتا
تو بھی سب آپ ورثہ سارے کے سارے اس میں آئیں گے، سب سے اجازت لینا ہوگی، اجازت لے کے جا کے پھر ان کو ان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی،
یہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی مزید سوال.
یہ گزارش ہے بھائی درود شریف صلی اللہ علی محمد، یہ پورا درود شریف ہے
صلی اللہ علی محمد، یہ پورا درود پاک ہے. کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ دونوں پڑھ لیں گے تب ایک درود بنتا ہے.
صلی اللہ علی محمد یہ درود پاک پڑھیں گے بھی تو بھی درود پاک پورا ہو جائے گا آپ کا، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جب درود پاک پڑھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود پاک پڑھا کریں، تو اس میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ صلی اللہ علی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین یہ پورا پڑھیں، ورنہ اگر صلی اللہ علی محمد بھی پڑھا تو اس صورت میں بھی درود پاک آپ کا پورا ہو جائے گا. ہاں اور عادت ہوتی ہے لوگوں کی اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے، اچھا طریقہ کار ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے ہیں عام طور پر تو دو درود پاک کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ.
یعنی یہاں دو درود پاک شمار،
دو درود پاک شمار،
تسبیح پڑھ رہے ہیں تو یہ دونوں الگ الگ شمار کر سکتے
ہیں.
ٹھیک ہے. سینگ کا بھی ایک مسئلہ، یعنی سینگ بالکل جانور کا ٹھیک ہے، کسی نے نکالا تھا نکل گیا یا چیر دیا یا اوپر سے کاٹ دیا، تو اس پہ بھی کچھ وضاحت فرما.
جی سینگ یہ جانور سے جو چیز مقصود ہوتی ہے ان میں اصل نہیں ہے.
صحیح.
جانور سے اصل مقصود اس پہ جو جانور سواری کے لیے ہوتے ہیں ان پہ سواری کرنا ہوتی ہے، جن سے دودھ لینا ہوتا ہے ان سے دودھ لینا ہوتا ہے، اور جن سے گوشت لینا ہوتا ہے ان سے گوشت لینا ہوتا ہے. سینگ ان میں سے کسی چیز کے اندر نہیں ہے. تو اگر سینگ اوپر سے کاٹ دیا ہے یا پورا ہی کٹ گیا ہے، اب جو زخم نظر آ رہا ہے اس زخم کی وجہ سے قربانی کے اندر عیب پیدا ہو رہا ہے. سینگ کی وجہ سے نہیں ہو رہا, تو اگر یہ زخم بھر گیا اور وہ صحیح ہو گیا تو پھر اس صورت میں اس کی قربانی یہ ہو جائے گی. ہاں اس میں پھر وہ صورتیں الگ ہیں کہ جانور کے ساتھ اس طرح کا جو سلوک کر رہے ہوتے ہیں
صحیح,
اور جس بے دردی کے ساتھ یہ جانور کا سینگ نکالتے ہیں, الامان والحفیظ, یعنی دیکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ کمزور دل کا بندہ اسے دیکھ بھی نہ سکے کہ جانور کی کیسی اس کے اندر تڑپ ہوتی ہے.
اور یہ یہی وجہ ہے کہ بعض کا جانور پوری زندگی, یعنی اب ہم بھی سر پہ ہاتھ رکھے سر پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیں گے وہ, یعنی شاید وہی تکلیف ایک سر پہ پہلے پہنچ چکی ہے تو ایک جانور ایسی کئی ہوتے ہیں کہ وہ سر پہ ہاتھ بھی نہیں رکھنے دیں.
تجربہ نہیں ہے اس چیز کا, لیکن ہوتا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ہم سوچیں نا, ہمارے بال تھوڑے سے بال ہی پکڑ کے اگر کوئی زور سے کھینچے اور پوری کوشش کرے کہ کسی طریقے سے اس کو جڑ سے نکالے تو پھر لگ پتہ جائے گا نا کہ کیسی تکلیف ہو رہی ہے. تو بعض ایسے ہوتے ہیں یعنی ان کی تعریف کرتے ہیں, بڑا ماہر ہے سینگ نکالنے کے اندر جانور کے. بھائی ماہر کس چیز کا ہے, جانور کو اذیت کے اندر مبتلا کر رہا ہے, تکلیف کے اندر مبتلا کر رہا ہے اور آپ اس کو ماہر کہہ رہے ہیں, تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ جانور کو ایسی اذیت اور تکلیف دی جائے اور اس کے ذریعے اس کے سینگ کو یہ نکالا جائے. تو جو خوبصورتی پیدا کرنی ہے اگر اس کے سینگ چھوٹے کر کے کاٹ کے کسی طریقے سے
ہڈی کو,
اس سے اس کو تکلیف نہ ہو, وہ آپ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر.
اچھا مسئلہ یہ ہے کہ جب کیٹل فارم والوں کے ساتھ سیشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ
پیسے بڑھ جاتے
ہیں,
پیسے بڑھ جاتے ہیں,
نہیں وہ تو ہے, ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی تو سمجھائیں, لوگ سب کہتے ہیں سینگ کے بغیر دیں سینگ کے بغیر, اب جانور کیا ہم کہاں سے لائیں اتنے, ہر گاہک آ کر یہی تقاضا کرتا ہے, بچے ہیں بچیاں گھماتی ہیں یہ ہیں وہ, سینگ کے بغیر چاہیے. تو بولے یہ تو ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں, ورنہ ہمارے پورے پورے
ڈیمانڈ پوری نہ کریں کچھ عرصے میں صحیح ہو جائیں گے. آپ لوگوں نے حرکت ایسی کی نا,
اچھا
آپ نے دیے اسے تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کی عادتیں بن گئی اس طرح کی, ورنہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو بڑے بڑے سینگ والے جو ہوتے وہ زیادہ مشہور ہوا کرتے تھے.
آپ بھی ہیں کوئی چاند بیل تو اب بھی مشہور ہیں,
مشہور ہوتے
وہ اپنے سینگ کے اعتبار سے, لیکن نارمل جو لیتے ہیں لوگ اس میں تو. اچھا میں کہتا ہوں اس میں اگر بکرے کی طرف ہم آئیں تو بکرے کے تو کوئی بھی نہیں کاٹتا, خوبصورت بناتا ہے, بعض بکرے تو سینگوں کے بغیر ملتے ہی ہیں نا
جی,
بکرے بھی ہوتے ہیں اسی طرح گائیاں بھی ہوتی ہیں, یعنی بکروں میں یہ کم ہے ایسا نہیں,
تو عادت بنائی گئی نا تو اس وجہ سے ایسا ہوا. آپ نہ کریں, اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگ مانگتے بھی ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ کام تو نہیں کریں گے نا کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دے.
صحیح,
تو اگر لوگ کل سے کچھ اور مانگنے لگیں گے, کچھ اور تکلیف اس کو پہنچانے کا کہیں گے, تو کیا آپ اور تکلیفیں بھی جانور کو پہنچانا شروع کر دیں گے؟ اس لیے جانور کو بلا وجہ شرعی تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. اشعار کیا جاتا تھا پہلے دور کے اندر, اشعار کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حج کے لیے جب جانور کو بھیجا جاتا تھا تو اس کے اوپر جو سینگ کوہان ہوتا تھا اس کے ایک طرف کٹ لگا دیتے تھے تو اس سے خون نکلتا تھا.
صحیح,
ٹھیک ہے, اور اس کو اشعار کہا جاتا تھا. تو بعد میں ایسے افراد آئے کہ جن کو یہ کرنا نہیں آتا تھا, یہ اشعار کرنا, یعنی وہ جانور کو اس انداز میں کٹ لگاتے تھے کہ جڑ تک اس کو کاٹ دیتے تھے. تو پھر علماء نے کہا کہ اشعار سنت ہے لیکن اس انداز میں تھوڑی سنت ہے.
صحیح,
وہ تو ماہر افراد تھے تو وہ یوں کٹ لگاتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ایک نشانی بن جاتی تھی, اس کو لیپ دیتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ حج کے لیے جانور اس کو بھیجا جا رہا ہے, حج کی قربانی کے لیے اس کو لے جایا جا رہا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کرتا تو پھر اس سے فقہ کرام نے منع فرمایا, امام عامر بن شرحبیل الشعبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کنڈیشن کے ساتھ منع فرمایا کہ ایسا نہ کرو.
صحیح,
وہ سنت کی ادائیگی اپنی جگہ پر ہے لیکن وہی کرے گا جس کو یہ سنت ادا کرنا آتی ہو. تو اب جب اس کی اجازت نہیں تو پھر آپ جانور کو ایسی تکلیف کیسے پہنچا سکتے ہیں کہ جس کی شریعت مطہرہ اصلاً اجازت نہیں دیتی, اور ایسی تکلیف ہے کہ جو ناقابل برداشت ہے.
بہرحال کیٹل فارم چلا رہے ہیں یا کچھ اور بزنس کر رہے ہیں, ہمیں اس حوالے سے ضرور دارالتعلیٰ سنت سے, علماء سنت سے, مفتین کرام سے اس چیز کے بارے میں رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو آسان رزق حلال عطا فرمائے, اور اس کے بیچ میں رزق حلال کے حصول میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو اپنی رحمت سے دور فرمائے, اور دین متین پر ہم سب کو چلنے کی توفیق دے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں, فی امان اللہ.
ہادیو رہنما ہمارے غلام, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.